بعض صورتوں میں اور بعض حالات میں اور عمل کرنے والے کے اخلاص کی برکت سے بعض اوقات اللہ رب العزت 70% اور بعض اوقات 400% اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ چاہیں عطا فرما سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نہیں کر سکتے.
بعض اوقات کرنے والا اس طرح سے عمل کرتا ہے اور ایسے خلوص سے کام انجام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کی برکت سے اخلاص کی برکت سے بہت زیادہ عمل کا ثواب عطا فرما دے گا. اس لیے کم از کم 10 گنا تو ہے ہی. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص 6 روزے رکھتا ہے تو اسے 60 روزوں کا ثواب ملے اور 30 روزے آپ نے رمضان کے رکھے تو 10 گنا اس کو کر لیجئے 300 کا وہ ثواب ہو گیا. تو 360 دن عام طور پر سال میں ہوتے ہیں. اس اعتبار سے گویا پورے سال وہ روزے سے رہا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ بعض اوقات مہینہ اگر 29 کا ہو تب بھی اس کو ثواب 30 ہی کا ملتا ہے. یعنی یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے. دیکھیے کہ مہینہ 29 کا ہوا تب بھی ثواب پورا ملے گا, 30 روزوں کا ثواب ملے گا. اور اگر 30 ہیں تو وہ 30 تو ہے ہی. تو بہرحال یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس سے بھی اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ زمانے جہالت میں اس ماہ مبارک کو لوگ منحوس خیال کرتے تھے. لہذا جس طرح آج ہمارے یہاں محرم میں شادی بیاہ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو کہ جہالت ہی پر مبنی بات ہے, اسی طرح سے شروع زمانے میں شوال کے مہینے کو بھی لوگ ایسے ہی سمجھا کرتے تھے. کوئی شادی کی تقریب, کوئی خوشی کی تقریب اس ماہ مبارک میں نہیں ہوتی تھی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی شوال ہی میں ہوئی, نکاح بھی شوال میں ہوا اور اس کے کچھ سالوں بعد جب رخصتی ہوئی تو بھی شوال ہی میں ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے, حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ کہ جس میں میرا نکاح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو بلا شبہ دنیا کی خوش نصیب ترین خاتون ہے. تو اس لیے اس قسم کی باتیں کرنا کہ فلاں مہینہ منحوس ہے یا فلاں مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی جہالت کی بات ہے. اس قسم کا کوئی حکم شریعت نے نہیں دیا ہمیں. تو شوال کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بابرکت اور فضیلت والا ہے کہ اس میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, رخصتی بھی اس مہینے میں ہوئی اور 6 روزے رکھنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے اس مہینے میں عطا فرمایا. اور چوتھی بات یہ کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. 3 مہینے حج کے مہینے قرار دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, شوال, ذیقعد اور ذیلحج کے 10 دن, 13 دن تک بلکہ حج کے دن ہوتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو اس لیے ایک عبادتوں کا تسلسل ہے کہ آپ رمضان سے فارغ ہوئے, شوال کا مہینہ آ گیا, ذیقعد کا مہینہ آ گیا. ذیقعد کے مہینے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ ہمارے یہاں جس طرح رمضان المبارک بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے, اسی طرح لیاز باللہ شوال کے مہینے کو لوگوں نے خالی کا نام دے رکھا. یہ کون سے خالی کا چاند؟ خالی کا چاند کس چیز سے خالی ہے بھائی؟ خیر و برکت سے خالی, لیاز باللہ خیر و برکت سے خالی. تو یہ بھی لوگوں کی اپنی گھڑی بھی بات ہے, شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی, نہ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی خالی مہینہ ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی بات عرض کر چکا کہ نحوست تو ہمارے اعمال میں ہوتی ہے. اگر ہم برے اعمال کر رہے ہیں تو چاہے وہ رمضان بھی ہو تو بھی ہمارے لیے تو منحوس ہی ہوگا, اس لیے کہ اعمال برے کر رہے ہیں. اور اگر اعمال اچھے ہیں تو جس مہینے میں جس دن میں آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو نحوست اعمال میں ہوتی ہے, کوئی مہینہ کوئی دن کوئی وقت منحوس نہیں جیسا کہ لوگوں کا خیال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ 3 عمرے جو کیے تو وہ اس ماہ مبارک ہی میں کیے, بلکہ 4 غالباً کیے, ذیقعد ہی کے مہینے میں کیے آپ نے 4 عمرے. تو اس لیے بھی اس کو خالی کا مہینہ کہنا مناسب نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ خیال رکھنا کہ بھئی یہ کوئی خیر سے خالی ہے تو یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے. بہرحال یہ دونوں مہینے, ایک تو یہ کہ فضیلتوں والے ہی مہینے ہیں, عبادتوں کا تسلسل ہے اس میں کہ پہلے رمضان ختم ہوا تو اب حج کا مہینہ شروع ہو گئے. تو چونکہ یہ حج کے مہینے ہیں اس لیے میں نے خیال کیا کہ کچھ بات حج سے متعلق بیان کر دی جائے, اس لیے کہ لوگوں کا اب سلسلہ جانے کا ہوگا. تو اس میں کچھ باتیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے فائدہ مند ہو جائیں. تو یہ ماہ مبارک چونکہ حج کے چل رہے ہیں اور حج کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی. اور حج ایک عاشقانہ عمل کا نام ہے, یعنی آدمی عاشقانہ اور دیوانہ وار اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ مناسک اور یہ ارکان ادا کرتا ہے. تو اس لیے حج کا جو حج کے جو ارکان ہیں وہ عاشقانہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس نے حج کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری کی توفیق اسے عطا فرماتے ہیں, تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ دو کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں تم نے سلے سلائی اتار دو, اب تم احرام باندھ لو. تو یہ بھی ایک عاشقانہ ماحول عاشقانہ عمل ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے. پھر عاشق جو ہے وہ جس سے محبت رکھتا ہے اس کے گھر کا طواف کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا خیال فرماتے ہوئے اپنے گھر کے طواف کا حکم دے دیا کہ جب تم آ گئے ہو ہمارے عشق میں مبتلا ہو کر اب ہمارے گھر کا طواف کرو. چنانچہ سات چکر لگاتا ہے, کبھی حکم ہوتا ہے کہ بھائی اب تم رمل کرو, یہاں پر اکڑ کر چلو تو اکڑ کر چلتا ہے. ویسے اکڑ کر چلنا منع ہے اور منع کیا گیا کہ بھائی کوشا اکڑے نہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, کہ تم زمین پر اکڑ کر مت چلو, اس لیے کہ تمہارا یہ اکڑ کر چلنا نہ تو لن تخرق الارض, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, ولن تبلغ الجبال, اور نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پا سکتے ہو. جتنا اونچا پہاڑ ہوتا ہے تو کوئی آدمی اکڑ کر چلے تو اللہ کے کسی پہاڑ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو. تو ایک طرف تو یہ حکم دیا, لیکن جہاں اکڑ کر چلنا ہے وہاں حکم دے دیا کہ بھئی تم طواف کر رہے ہو, اب ذرا تم سینہ نکال کر اپنے کاندھوں کو ہلا کر اچھے طریقے سے طواف کرو اور دیوانہ وار گھومو. اس میں یہ بھی حکم دے دیا کہ بھئی کوئی شخص بس جس طرح ایک عاشق جو ہے وہ کام کرتا ہے وہ کام کرنے کا ہے, تو طواف کا حکم دے دیا. پھر طواف سے فارغ ہو جائیں تو آپ حکم دے دیا کہ صحیح کرو دوڑو. تو ایک عاشق کے لیے تو محبت جس سے محبت ہے اس کا حکم ہی اصل ہے. اب حکم دیا جا رہا ہے تو وہاں دوڑ رہے ہیں, اب کوئی شیخ الحدیث ہے تو وہ بھی دوڑا چلا جا رہا ہے, کوئی خاص آدمی ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے, کوئی عام آدمی ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے, کوئی عالم ہے کوئی مفتی ہے جو بھی ہیں, لیکن جہاں حکم دے دیا تو اب وہاں پر جناب وہ دوڑ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ رہا ہے کہ میں نے جو حکم دیا میرے بندے بجا لا رہے ہیں. اور یہاں اصل میں سکھلا بھی یہی رہے کہ سارا کا سارا دین ہمارے حکم پر چلنے کا نام ہے. جب ہم تمہیں کہیں کہ مت اکڑو اب اکڑو گے تو دین نہیں, لیکن جہاں ہم نے تمہیں کہا کہ یہاں ذرا اکڑ کر چلو اب اگر چلو گے تو دین ہوگا, نہیں چلو گے تو دین نہیں ہوگا. ویسے بت پرستی سے منع کیا کہ کہیں کسی کا طواف مت کرو, لیکن بیت اللہ کے لیے فرمایا کہ اب تم یہاں آ کے طواف کرو, وہاں طواف کرنا پڑ رہا. تو عبادت کی اقسام ہیں, بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں, جیسے کہ نماز کی عبادت بدن سے کرتے ہیں, اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو جان اور مال دونوں سے کرتے ہیں. تو یہ جو عبادت ہے حج کی, یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں جان بھی لگتی ہے, اس میں مال بھی لگتا ہے, عزت اور آبرو بھی بلکہ لگتی ہے. اب دیکھیے ایک شخص چاہتا ہے کہ میں جب لوگوں کے سامنے جاؤں تو پورا مکمل لباس پہن کر باہر جاؤں, لیکن یہاں حکم ہو رہا ہے کہ اسی لیے کپڑے اتار دو, دو کفنیاں پہن لو, احرام کی چادریں پہن لو. تو بعض لوگوں کے لیے یہ بات بڑی شاخ گزرتی ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا, اس لیے لازمی ہے کہ اب وہ دو چادریں پہننی ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے لیے بڑی بات عجیب لگتی ہے انہیں کہ ان کا جسم کا حصہ کھلا ہوا ہو, لیکن حکم دیا جب طواف کر رہے ہو اپنا کاندھا کھول لو, اس کاندھے کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ آپ نے استباع کر لیا اور کاندھا کھول لیا. میں نے کہا نا کہ عاشقانہ عمل, اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دے دیا وہ کام ہاں ہم نے کرنا ہے. اسی طریقے جب تک حرم میں ہیں بیت اللہ میں ہیں نمازیں پڑھنے کا حکم, ہر نماز کا ثواب 100,000 کے برابر مل رہا ہے, لیکن اچانک حکم ہو جاتا ہے کہ بھائی 8 ذی الحجہ آ گئی اب یہاں نماز پڑھنا چھوڑ دو, اب منیٰ چلے جاؤ. اب حاجی مینا چلا گیا, اب لق و دق صحرا ہے, وہاں پر جنگل ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن وہاں پر وہاں نمازیں پڑھو. حرم شریف کی نمازیں چھڑوا دی. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں تو حرم کی نماز نہیں چھوڑ سکتا, میں تو یہیں رہوں گا, تو بتائیے ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا. ویسے نماز پڑھے گا تو 100,000 کا ثواب, اب اگر یہاں ٹھہرے گا تو اسے گناہ ہوگا. اب حکم یہ ہے کہ مینا جاؤ اور وہاں 5 وقت کی نماز پڑھو, ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 تاریخ کی فجر بھی وہیں پڑھنی, 5 نمازیں وہاں پڑھو. اور اسی طرح سے اب جب فجر پڑھ چکو, سورج نکل آئے, اب حکم دیا کہ اب یہاں سے بھی جاؤ. اب تم ہم ایسے میدان میں لے جائیں گے کہ جس کو عرفات کہتے ہیں, چنانچہ عرفات پہنچا دیا اور وہاں بھی حکم دے دیا کہ اب بھائی مغرب کی نماز مت پڑھو یہاں پر, وقت گزرتا ہے تو گزر جائے, سورج ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے, لیکن تم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. روزانہ کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی سورج نکل غروب ہوتے ہی نماز پڑھ لو, تاخیر مت کرو. تاخیر کرو گے تو ہو سکتا ہے نماز تمہاری قضا ہو جائے, اس لیے جو ہے جلد از جلد مغرب کی نماز پڑھ لو. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ, بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ مغرب میں بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ آدمی 2 رکعت سنت پڑھ سکے, اس لیے جلد از جلد پڑھ لینی چاہیے. تو بہرحال وہاں حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھو. ظہر کے لیے بھی حکم دے دیا کہ آج ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھنی, لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ کس نے پڑھنی ہے کس نے نہیں پڑھنی, اس لیے اب اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور جب یہاں سے فارغ ہو گئے, سورج غروب ہو گیا, اب حکم دیا کہ جاؤ مزدلفہ پہنچو. یہاں تو خیمے تھے, وہاں پر خیمے بھی نہیں ہوں گے, رات وہیں گزارنی ہے بغیر خیموں کے, آسمان کے نیچے سردی ہو یا گرمی. مزدلفہ پہنچا دیا, اب وہاں پر آدمی پڑا ہوا ہے, وہاں حکم ہوتا ہے کہ اب تم نماز پڑھو, عشاء کا وقت ہو چکا ہے, لیکن مغرب کی نماز بھی یہیں پڑھو گے, عشاء بھی یہیں پڑھو گے. اس سے یہ پتا چلا کہ اصل اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں, اور اصل ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل حکم اللہ کا حکم ہے, نہ نماز میں کچھ رکھا ہے, نہ روزے میں کچھ رکھا ہے, نہ کسی اور عبادت میں, اصل اللہ کے حکم میں سب کچھ. اللہ تعالیٰ جب حکم دے نماز پڑھنے کا تو خوب نمازیں پڑھو, جب حکم دے کہ آپ نہیں پڑھنی تو مت پڑھو. نماز کا وقت نہ ہو کوئی آدمی نماز پڑھنی شروع کر دے, یا کہیں سفر پہ جا رہا ہے سوچے کہ بھائی 10 دن کی نمازیں آج ہی پڑھ کے چلا جاؤں, جائز نہیں ہوگا. اللہ کے حکم یہ ہے کہ جب وقت آئے نماز کا تو پڑھو, لیکن جہاں حکم دیا کہ وقت کو ٹال دو تو ٹال دو. قبل از وقت نماز پڑھنے کا حکم حج کے موقع پر ہی ہے کہ عصر کی نماز پڑھ لو ظہر کے وقت میں, لیکن اس کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھ سکتے. بعض لوگ سفر میں نمازیں ملا لیتے ہیں تو وہ ایک فقہی اختلاف ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن اس کے علاوہ حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے وقت پر. یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک آدمی ظہر کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ وہ آخری وقت ہو ظہر کا, لیکن پڑھے وقت کے اندر اندر, اور جب ظہر کی نماز پڑھ چکے تو عصر کا وقت داخل ہو رہا ہو اس وقت, یعنی جب پڑھنے کے بعد 2-5 منٹ بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی پڑھ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کیا ہے سفر کے اندر کہ کسی نماز کے وقت کو اتنا دور تک لے گئے کہ بالکل اس کا جب آخری وقت آیا حکم دیا کہ نماز پڑھ لو, وہ جلدی سے نماز پڑھ لی, 2 رکعت پڑھی, فارغ ہوئے تو وقت ختم ہو گیا, بس اب دوسری نماز کا شروع ہو گیا, فرمایا اگلی نماز بھی پڑھ لو. تو بظاہر صورتاً یہ دو جمع ہو گئی نمازیں, اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھی دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں سفر میں, اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ ظہر اور عصر کو, مغرب اور عشاء کو, تو اس طرح سے وہ جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن مسئلہ کے احناف میں یہ جائز نہیں. تو بہرحال ہمیں تو یہ ہے کہ اپنے اپنے مسئلہ کے مطابق اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے مسئلہ کے مطابق صحیح عمل کر رہے ہیں, وہ بھی حق پر چل رہے ہیں, اور ہمارا جو مسئلہ ہے اور ان شاء اللہ وہ بھی حق ہے, اور جو ہم عمل کریں گے وہ بھی درست ہوگا. تو بہرحال یہ دوسری بات ہے, لیکن یہ بتایا گیا کہ حج کے موقع کے علاوہ اس طرح سے 2 نمازوں کو جمع کرنا اور کہیں نہیں, ظہر میں عصر کی نماز اور عشاء میں مغرب کی نماز. تو ایک طرف تو نماز کو پہلے پڑھا گیا, ظہر میں عصر کی نماز پڑھ لی گئی, اور ایک طرف مغرب کی نماز کا وقت چھوڑ دیا گیا اور مغرب کو ترک کر دیا, عشاء میں جا کے پڑھا. تو اصل یہاں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ اصل عبادت میرے حکم کے مطابق کرنے کا نام ہے, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کرو گے تو وہ عبادت, اور اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ عبادت نہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھائی گئی. تو بہرحال یہ حج جو عمل ہے یہ ایک عاشقانہ عمل ہے کہ آدمی سے سارے کام بعض اوقات چھوڑا دیے جاتے ہیں, بعض اوقات لباس اتروا دیا جاتا ہے, بعض اوقات جو ہے کچھ اور حکم دیا جاتا ہے, تو آدمی وہ سب کچھ کرتا ہے. تو آپ کو حکم دے دیا کہ اب تم مزدلفہ چلے جاؤ. عرفات میں تو خیمے تھے, مزدلفہ میں خیمے بھی نہیں, اب آدمی ساری رات وہاں پر موجود. بظاہر یہ عمل عجیب سا لگتا ہے, اور جب مزدلفہ آپ پہنچ گئے اب حکم دیا کہ بھائی صبح جب ہو جائے یہاں سے کنکریاں وغیرہ اٹھا لو, مینا پہنچ جاؤ, اور مینا پہنچ کر اب رمی کرو. اب پہلے دن حکم دیا کہ ایک ہی شیطان کی رمی کرنی ہے, ایک ہی جمرے کو مارنا ہے, اور باقی جو ایام ہیں دو دن اور بعض دفعہ تین دن, تو ان میں جو ہے وہ ہر دن سات سات کنکریاں تینوں جمرات کو مارنی. تو بہرحال یہ حکم دیا. بظاہر اگر آدمی عقل دوڑائے تو یہ بات عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں حرم سے لا کر یہاں ڈال دیا جنگل میں, یہاں سے کہا کہ اس میدان میں چلے جاؤ, اس میدان میں پہنچے تو کہا دوسرے میدان میں چلے جاؤ, وہاں پہنچے تو کہا کہ واپس مزدلفہ چلے جاؤ, مزدلفہ سے کہا کہ اب مینا چلے جاؤ, اور مینا میں کہا کہ اب یہاں تین دن ٹھہرو, اور تین دن ٹھہرو کا کام کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا اور زمین جمرات, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں, ذکر و اذکار. تو بظاہر عقل میں انسان کے آتا نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انسان اگر عقل کے پیچھے چلے گا تو کامیابی نہیں, عقل کو دین کے تابع کرنا پڑے گا ہمیں. حضرت علی غالباً فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ پاؤں کا مسا اوپر ہونا چاہیے, نیچے نہیں, نیچے ہونا چاہیے اوپر نہیں, اس لیے کہ گندگی اور غلاظت نیچے لگی ہوتی ہے, پاؤں کے صاف کرنے کو نیچے زیادہ ضرورت ہے اوپر نہیں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر مسا کرو پاؤں کے اوپر, تو اس لیے ہم شریعت کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی عقل کو ترک کر دیتے ہیں. یعنی بعض اوقات عقل کچھ اور کہتی ہے لیکن شریعت کچھ اور کہتی ہے, تو یہیں پر اصل میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری عقل محدود, ہماری حکمتیں محدود, ہماری سوچ محدود. اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہ اصل, وہ کرنے کا کام ہے اسے کرو. تو اس لیے عقل کو ہم نے تابع کرنا ہے دین کے, دین کو عقل کے تابع نہیں کرنا. البتہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس میں فطرت انسانیہ کا خیال رکھا گیا ہے. دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی سے لپٹے, کسی سے چپٹے, اور کسی کا طواف کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرم محترم میں رکھ دی, بیت اللہ میں, کہ بھائی بیت اللہ کا تم دیوان آوار طواف کرو, اور چومنے کو جی چاہے تو حجر اسود کو چومو, لپٹنے کو جی چاہے تو ملتزم سے لپٹو, کوئی ممانعت نہیں, جہاں لپٹنے کا حکم ہے وہاں لپٹو ہو, لیکن اس کے علاوہ منع فرما دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے, حجر اسود کو خطاب کرتے ہیں کہ اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, انکا حجر لا تنفع ولا تضر, کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ کسی کو نفع پہنچا سکے یا کسی کو ضرر پہنچا سکے, لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس انہوں نے آپ تجھے چوما, اس لیے میں بھی چومتا ہوں آپ کی اتباع میں, ورنہ عقلن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں چوموں, اس لیے کہ پتھر میں کیا رکھا ہے, لیکن چونکہ حکم دے دیا کہ اس کو چومو تو اب اس کا چومنا عبادت. سمجھ میں اس سے ہی پتہ چل گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں اس حکم کی تعمیل کرنا ہم پر فرض کیا گیا ہے, اسی کا نام دین ہے. سارا کا سارا دین جو ہے وہ اتباع میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. بس اگر آدمی کی یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو پھر چوں چرا نہیں کرتا. یہی وجہ ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ جب عمل کرو دین پر تو کیوں مت کہو, صرف یہ کہو کیا کریں, یہ نہیں کہو کہ کیوں کریں. کیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں محبت کی کمی ہے, عشق کی کمی ہے. اگر عاشق ہو تو کیوں نہیں کہتا, وہ تو معشوق کے ہر بات کو کہتا ہے جیسا تمہارا حکم. بصر و چشم علی الراس والعین, سر آنکھوں پر جو حکم آپ کا, یہی بات کہتے ہیں نا. تو ہم اگر اللہ کے عاشق ہیں, اللہ کی محبت سے سرشار ہیں, تو جو حکم اللہ رب العزت کا وہی ہمیں کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عرفات میں پہنچو, فذکر اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, میدان عرفات میں, اسی طرح مینا میں حکم ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ بس مینا تک آتے تھے, آگے عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے. اللہ نے حکم دیا کہ بھئی سب کے لیے ایک ہی قانون ہے, مستثنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ بڑا خاص ہے تو یہاں تک ٹھہر جائے اور عام ہے تو آگے تک جائے، بلکہ خاص عام سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حج کا معاملہ ایسا رکھا، لباس بھی سب کا ایک جیسا، کوئی کتنا بڑا لینڈ لارڈ ہو، کوئی کتنی بڑی جو ہے ملوں کا مالک ہو اور بینک بیلنس رکھتا ہو، لیکن حکم یہ ہے سب کو احرام پہننا ہوگا، سب نے احرام باندھنا ہے. وہی عمل کرنا ہے جو غریب نے کرنا ہے، وہی امیر نے کرنا ہے، اسی طرح طواف کرنا ہے، اسی طرح صحیح کرنی ہے، اسی طرح ربی کرنی ہے. اب کوئی جناب یہاں پر چاہے کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، لیکن جناب وہ رمی جماعت میں مشغول ہے، روزانہ ساتھ جو ہے وہ جمعرات کو رمی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت، طواف زیارت ہو رہی ہے تو اس میں آ رہا ہے جا رہا ہے، ایک تسلسل ہے جو کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ عمل ایسا بنایا ہے جو واقعتاً عاشقانہ عمل، تو حکم دے دیا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی علتوں کو سمجھ لیں. تو عاشق وہ ہے جو کیوں کا سوال نہیں کرتا، اور ساتھ میں حکم دے دیا قرآن مجید میں بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو تاکہ غیر محرموں پر نظر نہ پڑے. اس لیے وہاں پر خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ مکہ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جو ہے وہ حسینان عالم کا شہر، ساری دنیا کے حسین وہاں پہنچتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اس لیے وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت اور بھی زیادہ کی جائے. اور یہ بات خاص طور فرمائی کہ جب مکہ مکرمہ میں ہو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ ہم یہاں اللہ کے مہمان ہیں. لازمی بات ہے کہ جیسے ہم مہمان ہیں ایسے اور باقی سب بھی مہمان ہیں. تو مہمان یہ نہیں چاہتا، میزبان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مہمان کو کوئی بری نظر سے دیکھے. اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرو کہ یہ بھی اللہ کا مہمان ہے، ایسا نہ ہو کہ میزبان کو برا لگے، کیونکہ میزبان نے تو منع کر دیا، اللہ رب العزت منع فرمایا کہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھو. تو وہاں پر دیکھنا اور بھی زیادہ، جس طریقے سے دیکھو، ایک گناہ وہ ہے جو ہم گھر پہ کرتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جو عام مسجد میں کرتے ہیں، ایک گناہ وہ جو جامع مسجد میں کرتے ہیں، ایک گناہ وہ جو جا کے بیت المقدس میں کوئی کرے، ایک گناہ وہ جو مسجد نبوی میں کرے، ایک گناہ وہ جو مسجد حرام میں کرے. تو دیکھیے جگہ کے اعتبار سے اس کی کراہیت بڑھتی جائے گی کہ نہیں. جب ایک ہے تو گناہ تو گناہ ہی ہے، گھر میں بھی کرنا کوئی جائز نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے کوئی آدمی مسجد میں کرتا ہے، اس کی شناعت اور برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر وہی گناہ کوئی اگر مسجد اقصا میں کرتا ہے اور زیادہ قابل احترام مقام ہے تو زیادہ اس کا وبال بڑھ جاتا ہے. پھر وہی گناہ اگر کوئی مسجد نبوی میں کرے تو اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، کہ بھائی مسجد نبوی کا بھی اس نے خیال نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور وہاں اس نے یہ عمل کیا. اور وہی گناہ اگر آپ مسجد حرام میں کریں، بیت اللہ میں کریں، تو اس کا جس طریقے سے 100,000 جو ہے یہاں پر ثواب مل رہا ہے، تو گناہ بھی اسی طرح زیادہ ہے، وبال بھی زیادہ ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر وہاں ہم نامحرم پر نظر ڈالیں گے اور وہاں یہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، جیسے گئے تھے ویسے واپس لوٹ آئیں گے. بھائی آدمی اتنا پیسہ بھی لگائے، وطن بھی چھوڑے، ماں باپ بھی چھوڑے، بہن بھائی بھی چھوڑے، اور سب کچھ کے بعد جیسے گئے تھے ویسے لوٹ آئے. آج آپ دیکھ لیجئے سب لوگ عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہر سال جانے کے باوجود زندگی میں کوئی انقلاب نہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. جو جس ڈگر پر پہلے چل رہے تھے اسی ڈگر پر آج بھی چل رہے ہیں، کیا تبدیلی ہوئی؟ بات یہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ حج مقبول اور حج مبرور کی یہ علامت ہے کہ جن گناہوں میں آدمی حج پر جانے سے پہلے ملوث تھا، حج کے بعد وہ گناہ نہ کرے. تو جو آدمی اپنے اندر یہ تبدیلی پائے، محسوس کرے کہ جن جن گناہوں کو میں پہلے کر رہا تھا، الحمدللہ حج کے بعد میں وہ گناہوں میں اب مبتلا نہیں ہوں، تو سمجھ لے اس کا حج مقبول ہے. لیکن خدا نہ کرے جو گناہ پہلے کر رہا تھا وہ اب بھی کر رہا ہے آگے، تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے. قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، میں اس لیے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن بہرحال خطرہ ہے بہت. یہ بزرگان دین نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، کہ جو ہے حج مقبول کی علامت بہرحال یہ کہ آدمی گناہوں کو ترک کر دے. اللہ رب العزت تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ بھائی جو حج کر کے آ جائے، یہ ایسا حج کے جس میں کسی کو گالی نہ بکی ہو، کسی کی غیبت نہ کی ہو، فسق و فجور کی کوئی بات نہ کی ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا پاک صاف فرما رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. جیسے پہلے جھوٹ بولتے تھے ایسے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے پہلے لوگوں کی غیبت کرتے تھے اب بھی ویسی غیبت کر رہے ہیں، جیسے کم تولنا ناپنا پہلے تھا آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. سارے کے سارے کام، کیا تاجر جو ہیں وہ تاجر حاجی نہیں ہوتے؟ لیکن آپ دیکھ لیجیے الا ماشاءاللہ. زندگیوں میں انقلاب نہیں آ رہا. اصل ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے. بات یہ ہے ہم نے حج عمرے کے سفر کو بھی ایک عام سفر سمجھ لیا ہے, اور یہ علامت قیامت میں سے بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بعض لوگ سیر و سیاحت کے لیے عمرے پر جائیں گے, حج پر جائیں گے. ان کا مقصد وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب آدمی حج عمرے کے لیے جاتا تھا تو 6-6 مہینے پہلے سفر کرنا شروع کرتا تھا, لوگوں سے معافی تلافیاں مانگ مانگ کے جاتا تھا. ایک حاجی اس طرح سے جاتا تھا کہ شاید میں واپس نہ آ سکوں, یہ اس کے ذہن میں ہوتی تھی بات. چنانچہ ایک آدمی جب اس طرح سے رخصت ہوتا ہو کہ میں پتہ نہیں واپس آ سکوں نہ آ سکوں, تو آپ سوچ لیجیے راستے بھی پرامن نہیں تھے, ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے, اور بعض اوقات جو ہے وہ مال کے ساتھ ساتھ جان کو بھی ضائع کر دیا کرتے تھے. یعنی مکہ اور مدینے کا راستہ یہ محفوظ نہیں تھا, لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں تھی, لوگ قتل کر دیا کرتے تھے. ایک زمانہ ایسا تھا, اس لیے جب یہاں سے جاتے تھے تو ان کا تصور یہ ہوتا تھا کہ سفر جو ہے بڑا پرپیچ ہے, بڑا اہم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے. لوگ یہاں سے جاتے تھے معافی تلافی کرتے تھے اور واقعتاً وہ حج حج ہوتا تھا. آج بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اب یہ راستے تو پرامن ہیں الحمدللہ, لیکن اب دوسرے طرح کے امتحانات ہیں. اب کہیں پاسپورٹ کا مسئلہ ہے تو کہیں امیگریشن کا مسئلہ ہے, کہیں اور مسائل ہیں. اب دوسرے قسم کے مسائل ہیں, معلمین کے مسائل ہیں, اور وہاں پر رہائش کا مسئلہ ہے. بہت سارے مسائل اب پیدا ہو گئے, تو کچھ مسائل کم ہو گئے, دوسرے مسائل بڑھ گئے, لیکن حج آسان نہیں ہوتا. اسی لیے جگہ جگہ قدم قدم پر ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ جب تم احرام باندھ رہے ہو تب, عمرے کا طواف کر رہا ہو تب, سعی کر رہے ہو تب, اسی طرح حج کا احرام باندھ رہے ہو تب, دعا ایک ہی سکھائی ہے کہ اللہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں, عمرے کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجئے, آسان فرما دیجئے. طواف کر رہے ہیں تو اے اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں, اسے قبول فرما لیجئے, آسان فرما دیجئے. سعی کر رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں, اللہم انی اورید السعی, اے اللہ میں سعی کا ارادہ کرتا ہوں, اس کو قبول فرما لیجئے, آسان فرما دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ آسانی نہیں ہے, ہے مشکلات, لیکن اللہ تعالیٰ کے آسان کرنے سے آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. اس لیے قدم قدم پر اللہ سے رجوع کرو کہ اللہ میرے لیے آسان فرما دیجئے, میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے, میری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. تو آدمی اس طرح سے یہ حج اور عمرے کرتا ہے تو تب اللہ رب العزت بھی پھر اثرات اور ثمرات اس کو عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں, شوال, ذیقعد, ذوالحج. اس اعتبار سے میں نے مختصر سا حج کا بیان کر دیا. ویسے تو یہاں تفصیلی طور پر ہمارے یہاں ہر بت کو عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے, بلکہ عملی تربیت ہوتی جس میں طواف کر کے بھی دکھایا جاتا ہے کہ طواف ہم کس طرح سے کریں, سعی کس طرح سے کریں, اور اسی طرح سے ایام حج جو 5 ہیں وہ ہم کس طرح سے گزاریں. تو الحمدللہ تفصیلی بیان ہر بت کو عشاء کے بعد آج کل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا 2-4 ہفتے انشاءاللہ. تو اس لیے اگر کوئی حج پر جا رہے ہیں آپ میں سے کوئی یا دوسرے حضرات, تو انہیں ترغیب دیں تاکہ سیکھ کر جائیں. بعض لوگ بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پتہ چلا کسی پر دم آ گیا, کسی پر جو ہے وہ کچھ اور, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, معلوم ہی نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے وہ جو ثمرات اور اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس سفر کی اہمیت کو سمجھیں. وہاں پر جب بیت اللہ میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, نامحرموں پر اپنی نظر نہ ڈالیں, خدا نہ کرے پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں, اور دل میں یہ خیال کریں کہ یہ اللہ کی مہمان. اور جب مدینہ منورہ پہنچیں تو وہاں پر تو ڈبل معاملہ ہے کہ اللہ کی بھی مہمان, اللہ کے رسول کی بھی مہمان, ڈبل معاملہ ہے. تو وہاں پر نظر ڈالنا, بد نظری کرنا اور بھی زیادہ وبال کا سبب ہے کہ یہ ڈبل مہمان ہے. یہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہیں, تو اس لیے یہاں پر گناہ کا ارتکاب کرنا اور بھی بری بات. تو اللہ کے بھی مہمان, اللہ کے رسول کے, جب انشاءاللہ یہ تصور آپ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فوراً آپ کی نظر واپس آ جائے گی. اسی طرح ہمارے حضرت نے ایک بات یہی بیان فرمایا, حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامۃ برکاتہم العالیہ, فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کسی عمل سے محبت کرنا, تو مثلا کسی پہاڑ پر جب نظر ڈالو, جبل رحمت پر نظر پڑے, اور جبل احد پر نظر پڑے, غار ثور پر نظر پڑے, تو یہ سوچ لو کہ ان آنکھوں نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے بھی ان کو دیکھا ہے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اب اس کے بعد اس کا تصور کیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھیں. بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں, لیکن ان پہاڑوں کو تو وہ نہیں بدل سکتے, ان مقامات کو تو تبدیل نہیں کر سکتے جو اپنی جگہ پر ویسے کے ویسی جوں کی توں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا مکے سے مدینے کا, وہ سارا کا سارا سفر, وہ سارے کے سارے راستے, کہاں کہاں کس کس کو بدلیں گے, تو ان مقامات پر محبت سے نظر ڈالیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک بھی گئی ہے, اور ان مقامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو اس سے نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یقین جانیے کہ بہت ہی زیادہ لذت محسوس کریں گے, اس کو دیکھنے میں بھی لذت محسوس کریں گے اور خوش و خضوع میں اس سے اضافہ ہوگا. تو بہرحال ہم جب حج کے لیے جائیں, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے یا عمرے کے لیے, تو اہتمام کریں کہ ایک تو یہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ برائی اور گناہ نہ کریں, دوسرا یہ کہ یہیں سے توبہ کر کے جائیں, توبہ استغفار کر کے جائیں. ابو بکر گاندھی نے فرمایا کہ توبہ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہم سے ہو گئے ان پر شرمندہ ہو آدمی, اور جن کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرے, جن کی تلافی ممکن نہیں ہے اس پر استغفار کریں, اور جن گناہوں میں ہم آج مبتلا ہیں انہیں فوری طور پہ چھوڑ دیں. دو باتیں, اور تیسری بات یہ کہ آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم کر لے, ارادہ کر. تو یہ تین کام ہم کریں گے تو ہماری توبہ ہوگی. خالی زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام توبہ نہیں ہے, بلکہ ماضی کی طرف غور کریں, پیچھے کی طرف دیکھیں, اور ہمیں جب یہ بات نظر آئے کہ ہم فلاں فلاں گناہ میں مبتلا رہے تو اب ایک ایک کا تصور کر کے اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ بھی ہو گیا معاف کر دیں, اور جو گناہ اس وقت مبتلا ہیں جس میں وہ ہمیں معلوم ہے اس لیے فوراً اس کو چھوڑ دیں, اور آئندہ کے لیے کہ نہ کرنے کا عہد کر لیں, ارادہ کریں, پختہ توبہ یہ. لیکن اگر ہم انسان ہیں پھر گناہ ہو جائے تو یہ انسان کی فطرت, لیکن جب توبہ کر رہے ہوں اس وقت کرنے کا ارادہ نہ ہو, لیکن اگر ہو جائے پھر توبہ کر لیں. تو اس طرح اگر 70,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لیں. اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں, اور جو شخص بار بار توبہ ٹوٹنے کے بعد بھی توبہ کر لیتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کو مصر یعنی اصرار کرنے والا نہیں لکھا جاتا. ایک ہوتا نا گناہ پر اصرار کرنے والا, تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں شمار ہوتا کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے بار بار. اور پھر میرے عزیز بھائیو, ایسی توبہ کرو کہ ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے, باطن بھی درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے مانگو, وہاں تو قدم قدم پر مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خاص طور پر ملتزم پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم دعا مانگو گے میں قبول کروں گا. اور بھی مقامات ہیں, بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تب, اور اسی طریقے سے آدمی منا میں, عرفات میں, بہت سے مقامات ہیں ایسے. بلکہ عرفات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں فرمائی, تو بعض دعائیں ایسی تھی جو قبول ہونے سے رہ گئیں, لیکن جب مزدلفہ تشریف لائے تو جو دعائیں عرفات میں قبول ہونے سے رہ گئی تھی اللہ نے مزدلفہ میں وہ بھی قبول فرما دی. اس لیے بہت سے مقامات ایسے ہیں, ان مقامات پر جا کر اللہ سے آدمی دعا مانگے. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ ہم صرف دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں, کہ اپنی دنیا مانگتے ہیں کہ بس اے اللہ میں خوب مال دولت عطا فرما. بھائی یہ بھی مانگو, لیکن ساتھ میں اپنی آخرت بھی تو مانگو کہ اللہ ہمیں آخرت اچھی کرنے کی توفیق دے. خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں الحج و شروع معلومات, یہ پورا رکوع ہے حج سے متعلق ہے, وہیں پر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, کہ جو کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں آتِنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما, لیکن آخرت نہیں مانگتے. فرما وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت کا آخرت سے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. دنیا ہم دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. اللہم احفظنا من, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا ہمیں. تو دیکھیے یہ اسی موقع کے لیے, حج کے ہی موقع پر فرمایا کہ ومنہم من یقول, یعنی وہ میدان عرفات کا ذکر ہے کہ تم فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. یہ آیت کا حصہ ہے, حکم یہ دیا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرو, کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ, یعنی جس طرح اپنے ابا کو یاد کرتے ہو اپنے ربا کو یاد کرو. ابا کو یاد تو ہم کرتے ہیں لیکن ربا کو یاد کریں, اور ابا سے زیادہ یاد کریں, کیونکہ ابا تو ظاہری سبب ہیں, حقیقی سبب دنیا میں بھیجنے والے اللہ رب العزت. ہم جو دنیا میں آئے ہیں ظاہری سبب ہمارے ماں باپ ہیں, لیکن حقیقی مسبب کون ہے, سبب بنانے والے کون ہیں, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اسی لیے وہیں پر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت جو میں سے ان کے لیے کچھ حصہ نہیں. اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کا حصہ ہے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اللہ نے اس میں حصہ رکھا ہے ان کا، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم اپنی دنیا جہاں بناتے ہیں اور دنیا کے لیے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ بھائی بیڈ ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، بیڈ روم بنائے تو وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اس میں فلاں قسم کی جو ہے وہ کھڑکیاں لگی ہوئی ہوں، فلاں قسم کے غالیچے ہوں، فلاں قسم کے فانوس لگے ہوئے ہوں، اور فلاں قسم کے پردے لٹکے ہوئے ہوں، اور جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہو تو فلاں کمپنی کا ہو. یعنی ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل ہو جائیں. آخرت کے لیے ہم کیوں کوشش نہیں کرتے کہ وہاں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز حاصل ہو؟ اس لیے جب آدمی اعمال اعلیٰ سے اعلیٰ کرے گا تو انشاءاللہ چیزیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنیں گی. اس لیے کہ یہی وہ میٹیریل ہے جو ہم اپنی جنت جس سے تعمیر کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، جنت چٹیل میدان ہے، وہ وہاں کوئی محلات اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں سے تعمیر کرو گے تم اپنے اعمال سے، تو اعمال جتنے اچھے کرو گے، جتنی اچھی نماز ہوگی اتنا اچھا وہاں پر محل تعمیر ہوگا، اتنی اچھی جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں حوریں عطا فرمائیں گے، اور جو بھی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک روایت میں آتا نا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک جو ہے جنت میں ان کی شادی ہوئی، جس حور سے ہوئی وہ نابینا. کسی موقع پر کسی سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ جنت میں حور اور وہ بھی نابینا، جنت میں تو ایسا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ایب کا. فرمایا لگتا ہے بھائی تم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو، آنکھ کھول کے پڑھا کرو. تو بات یہ ہے کہ آنکھ کھول کے پڑھنا سنت ہے، سنت طریقے پر عمل کرو، چاہے نماز ہماری خیالوں والی ہو لیکن وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ سنت پر عمل ہو رہا ہے، اور آنکھ بند کر کے چاہے ہمارے خیالات بھاگ جاتے ہوں لیکن سنت کے خلاف عمل. اس لیے سنت کے مطابق یہ ہے کہ آنکھ کھول کر نماز پڑھو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس نماز کے بدلے میں جو ملے ہمیں پتہ چلا آنکھوں سے اندھی ہوئی. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھ لو، اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہاں اس کے ثمرات اتنے اچھے مرتب ہوں گے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اس کا محل، دیکھا ایک کونا ٹوٹا ہوا، کہا کہ کیا بات ہے بھائی یہ کونا مکمل نہیں. کہا بھائی جو عمل جو میٹیریل بھیجا کرتا تھا اس سے پہلے یہ کونا باقی رہ گیا تھا، انتقال ہو گیا لہذا عمل بند ہو گئے. دنیا ہی میں آدمی سب کچھ تعمیر کرتا ہے، جب ہم نے اعمال اچھے نہیں کیے تو وہاں تعمیر کیا کریں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیں، لیکن قاعدہ قانون تو یہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاعدے قانون سے مستثنی بھی تھے لیکن اس کے باوجود سب سے اچھے اعمال کیا کرتے تھے، نمازیں سب سے اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، روزے سب سے اعلیٰ رکھا کرتے تھے، اعتکاف سب سے عمدہ فرمایا کرتے تھے. کون سا عمل ایسا ہے آپ دیکھیے تو صحیح کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ڈھیل دی ہو؟ نمازیں ایسی پڑھتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتے تھے، ساری ساری رات جاگنا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ اور دیگر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں پر ورم آ جاتے ہیں، کیا آپ کو اعتماد یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ بھی فرمایا کہ جنت کے جس دروازے چاہو داخل ہو جاؤ، جنت بنائی آپ کے لیے گئی ہے، تو اتنی محنت کو فرماتے ہیں؟ فرمایا جس خدا نے میرے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کیا ہو اور اتنے انعامات سے نوازا ہو تو افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شکر گزار بندہ ہونے کے اعتبار سے خوب شکر اللہ کا ادا کریں، اور ہم اللہ کے ناشکریہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے کے تمہیں کیا کرے گا؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. بلکہ بعض نے فرمایا کہ بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے تو یقیناً وہ بیماری کی وجہ سے باقی نعمتوں کا استحضار نہیں کرتا. فرمایا کہ نہیں، اس وقت بھی استحضار رکھو. مثلاً فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی بیمار ہے، اس کی ٹانگ میں درد ہے مثلاً، لیکن جس وقت ٹانگ میں درد ہے، شدید درد ہو رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس کے ہاتھ میں درد نہیں ہے، اس کی دوسری ٹانگ میں درد نہیں ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہے، اس کو بخار نہیں ہے، اس کے دل میں درد نہیں ہے، اور اس کو اس کو روزگار سے بھی لگا ہوا ہے. بتائیے اس درد اور تکلیف کے عالم میں بھی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ گھر موجود ہے, تیمارداری کرنے والے موجود ہیں, خدمت کرنے والی اولاد موجود ہے, بیوی بچے موجود ہیں, یہ ساری نعمتیں ہیں یا نہیں؟ کتنی بڑی نعمت. تو آدمی صرف یہ نہ کہے کہ بس اسی کا رونا روتا رہے کہ میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, ساتھ میں یہ بھی کہے کہ الحمدللہ ساری نعمتیں حاصل ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے یہ تکلیفیں دور فرما دیجیے. اور جیسے حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے, اپنے استاد کی خدمت میں جب پہنچے تو وہ ان کو بخار تھا, ان کی خدمت میں پہنچے, سلام کیا اور کہا کہ کیسی طبیعت ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں, کانوں میں کوئی تکلیف نہیں, ہاتھ پیر الحمدللہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, دل و دماغ بالکل صحیح ہیں, بس تھوڑا سا بخار ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دے. تو اپنے عمل سے کیا بات بتلائی کہ پہلے نعمتوں کا استحضار کرو اور پھر اس کے بعد جو تکلیف ہے اس کا اظہار کرو اور اس کے ازالے کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ویسے تو میں بالکل ٹھیک ہوں, یہ تکلیف ہے اسے بھی دور فرما دیجیے. تو یہ طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. اللہ کی نعمتوں پر قدم قدم پر شکر گزاری کیجیے, عادت بنا لیجیے اللہ لک الحمد و لک شکر کہنے کی, یا الحمد للہ و شکر اللہ کہنے کی. اللہ تعالیٰ نعمتوں میں انشاءاللہ اضافے کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ انہیں قبول فرما لے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما, دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے صحیح جہت میں صحیح رخ پر کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو آپس میں معامن بنا, اے اللہ آپس میں معاند نہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنی بیماریاں ہیں اے اللہ جتنے رضائل ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حسد سے, کبر سے, بغض سے, غیبت سے اور دیگر گناہوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دیجیے. اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے, آخرت کا شوق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذات کا شوق ملاقات ہمیں عطا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے طریقوں سے محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.